گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ایک مرتبہ ہم پھر حاضر ہیں دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے میں. اولاً درود پاک کی فضیلت, چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کچھ ویڈیو کالز ہمارے پاس موجود ہیں, ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کے سوالات کا جوابات دیتے ہیں. جی, ویڈیو کال.
میرا نام طلحہ عطاری, یو کے شہر برمنگھم سٹچ پر سے کر رہا ہوں. میرا آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کام کاج کے کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرا.
جی, کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا کیسا؟ دیکھیں, اب کام کاج کے کپڑے تو مختلف ہو سکتے ہیں. آفس والوں کے لیے آفس کا اپنا یونیفارم ہوتا ہے, صاف ستھرا ہوتا ہے, تو اگر اس میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے تو اس کو پہن کر بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن عموماً کام کاج کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو پیشہ ور افراد ہوتے ہیں, جیسے کارپینٹر ہو گیا یا اور پینٹ کرنے والے ہو گئے, میکینکس ہو گئے, تو یہ ان کا جو کام کاج کا لباس ہوتا ہے وہ بنسبت عام لباس کے تھوڑا ہٹ کر ہوتا ہے, اور وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ آلودہ بھی ہوتا ہے. تو اس کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے. نماز تو اگرچہ ہو جائے گی لیکن بچنا بہتر ہے, کیونکہ خود دیکھیے کہ جب دنیا کے اندر آپ ایسا لباس پہن کر دنیا کے معزز شخص کے سامنے نہیں جاتے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کیوں کر حاضر ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کا دل یہ بات کیسے گوارا کر لیتا ہے جو سب سے بڑھ کر معزز و مکرم ہستی ہے رب تعالی, جو کہ خالق و مالک ہے, تو اس کی بارگاہ کے اندر میں کیسے ایسا لباس پہن کر چلے جاؤں؟ وہاں تو زینت اختیار کر کے جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا, خذو زینتکم عند کل مسجد, اور مسجد کے لیے جاتے وقت زینت اختیار کرو. تو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو وہاں اچھا لباس پہن کر بندہ جائے. اچھے لباس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کلف لگا کر جو ہے وہ جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے نماز پڑھنے میں پریشانی ہو, یا اگر کسی کو اس طرح کا لباس پہن کر تکبر آتا ہے تو وہ تکبر کی نیت کے ساتھ یا تکبرانہ لباس پہن کر جو ہے وہ جائے, یہ وہاں مقبول نہیں ہے. وہاں تو عاجزی اور انکساری کا معاملہ ہے. لباس سادہ ہو, ہاں صاف ستھرا ہو, ایسا لباس ہو کہ جس کو پہن کر آپ دنیا میں بھی معزز لوگوں کے سامنے جا سکتے ہوں. بہرحال ایسے حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے کام کاج کے لباس میں. اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ کی طرف دیکھیے کہ جیسے الٹا لباس پہن کر نماز پڑھنا, تو الٹا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے متعلق بھی علماء نے یہی فرمایا کہ ایسا لباس کہ جس کا الٹا ہونا ظاہر ہوتا ہے, جب آپ الٹا پہنے تو پتہ چلتا ہے یہ الٹا ہے, تو اس لباس کو پہن کر بھی نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے. ہاں, اگر اس کا الٹا یا سیدھا پتہ ہی نہیں چلتا تو پھر مکروہ تنزیہی بھی نہیں, لیکن معلوم ہوتا ہے تو پھر مکروہ تنزیہی ہوگا. عمومی طور پر یہ معاملہ خواتین کو پیش آتا ہے نماز کی چادر کے معاملے میں, کہ نماز کی چادر کبھی غلطی سے الٹی پہن کر پڑھ لی, تو بسا اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ چادر کے فقط کنارے سے ہی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ الٹی ہے یا سیدھی ہے. ویسے چادر اس بات کو ظاہر نہیں کر رہی ہوتی کہ وہ الٹی ہے یا سیدھی, تو اس میں تو حرج نہیں ہے. لیکن اگر چادر پر نقش و نگار وغیرہ موجود ہیں تو پھر لازمی سی بات ہے الٹی آپ پہنیں گے تو اس کا الٹا پن بھی ظاہر ہوگا, اور ایسا لباس پہن کر کوئی بھی شخص دنیا میں بھی معزز جگہوں پر نہیں جاتا, تو لہذا ایسی حالت میں الٹا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہوگا. جی مزید فرمائیے دوسری کال.
محمد اشفاق اتاری یو کے کے شہر برمنگم سے, اگر سگریٹ کی بو منہ میں ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟
دیکھیں سگریٹ کی بو ہو یا کسی بھی چیز کی بو ہو, جب انسان تلاوت قرآن کریم کرتا ہے تو فرشتے اس کے منہ پر منہ رکھ کر جو ہے وہ سنتے ہیں اس کی تلاوت کو, تو منہ کو صاف رکھنا یہ ضروری ہے. مسجد میں اس حال میں جانا بھی ناجائز ہے کہ آپ کے بدن لباس یا منہ سے بدبو آ رہی ہو, کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, ایذا ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جو یہ بودار چیز کھائے, اشارہ جو ہے وہ لہسن اور پیاس کی طرف تھا, تو وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. تو لہٰذا بو والی چیز کھا کر نماز پڑھنے کی یا مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے. سگریٹ والوں کے لیے بالخصوص اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ نماز سے پہلے اچھے طریقے سے کلی کر کے اور مسواک یا برش کر کے اس کی بو کو دور کریں اور پھر مسجد میں جائیں یا نماز ادا کریں. یوں ہی نماز کے علاوہ بھی دیگر ذکر و اذکار اور تسبیح کرتے ہوئے نماز میں منہ میں بو کا رہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, منہ ویسے ہی قرآن پاک پڑھنے کا راستہ ہے, تو اس کو صاف ستھرا رکھا جائے اور بو سے بچایا جائے. جی کچھ آڈیو کال شامل کرتے ہیں. جی آڈیو کال سنائیے.
صاحب سے میرا یہ سوال ہے, اگر نماز میں انسان رکعت بھول جائے, چاہے وہ سنت ہو, فرض ہو یا وتر ہو, اسے کنفرم نہ ہو کہ میں بھول گیا ہوں یا میں نے مکمل ہی کی ہیں, اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟
جی مزید کال.
میرا دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں یہ سوال ہے کہ ایک موٹر سائیکل ہے جس کی قیمت تقریباً مارکیٹ میں 38,000-39,000 ہے یا 40,000 سے اباؤ, اور ایک کمپنی یہ موٹر سائیکل دے رہی ہے کہ 25,502 اور 35 دن کے بعد وہ موٹر سائیکل آپ کو 25,500 میں مل جائے گی, اور اگر آپ نے وہ موٹر سائیکل نہیں لینی تو اسی ٹائم آپ کو 34,500 روپے مل جائیں گے نقد. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز؟
جی پہلا سوال ہوا کہ رکعت بھول جائیں تو کیا کریں. دیکھیں علماء نے فرمایا کہ اگر زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے تو ایسی صورت میں تو اگر اس شخص کو غالب گمان نہیں ہوتا تو یہ نماز توڑ دے اور نئے سرے سے نماز پڑھ لے, ورنہ غالب گمان کرے, جس رکعت کی طرف غالب گمان ہو اس کے اوپر عمل کرے. مثال کے طور پہ اس کو غالب گمان ہے 3 اور 4 میں شک ہوا, اور اس کو غالب گمان ہے کہ یہ 4 ہے, تو ٹھیک ہے 4 کے اعتبار سے نماز مکمل کر لے. 3 پر غالب گمان ہو رہے تو 3 کے مطابق نماز پڑھے اور 1 رکعت اور شامل کر لے. اور اگر یہ ایسا شخص ہے جس کو عموماً یہ وسوسہ نماز میں آتا رہتا ہے تو اب کیا کرے؟ تو اب اور اس کو غالب گمان بھی نہیں ہو پاتا کہ بھئی میں غالب گمان نہیں ہو رہا, اسی میں کنفیوز ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے, تو ایسی صورت کے اندر یہ کم والی جانب کو اختیار کرے. مثال کے طور پہ اس کو شک ہوتا ہے 2 اور 3 کے اندر مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے, اور شک ہے کہ یہ دوسری ہے یا تیسری ہے, تو ایسی صورت میں یہ اس رکعت کو جس رکعت میں شک ہو رہا ہے دوسری شمار کرے اور 1 رکعت اور ادا کرے, البتہ دوسری پر بھی قعدہ کرے, تیسری پر بھی قعدہ کرے. یوں ہی 4 رکعت والی نماز ہے, اس کے اندر شک ہو رہا ہے تیسری اور چوتھی میں, تیسری میں شک ہو رہا ہے کہ شاید یہ چوتھی ہو, تو ایسی صورت میں اسے تیسری شمار کرے, قعدہ کرے اور پھر چوتھی رکعت ادا کرے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لے, تو اس صورت کے اندر اس کی نماز ادا ہو جائے گی. تو 3 اسٹیپس ہیں. فرسٹ تو یہ کہ آپ غالب گمان کریں, غالب گمان اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, غالب گمان نہیں ہو پاتا تو پھر کم والی جانب کو اختیار کریں. اور سب سے پہلا اسٹیپ جو ہم نے بیان کیا کہ اگر فرسٹ ٹائم ہے اور غالب گمان بھی نہیں ہو رہا تو نماز توڑ کر نئے سرے سے نماز ادا کریں. ایک اور سوال ہے, یہ آج کل بہت زیادہ پاکستان میں مختلف شہروں میں رائج ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بائک پرووائڈ کریں گے, فراہم کریں گے, بائک کی قیمت مارکیٹ میں جو ہے وہ 34,000 ہے یا 40,000 ہے، لیکن ہم آپ کو سستی بائک دیں گے 25,000 کی دیں گے، بشرطے کہ آپ ہمیں ایک یا دو ماہ پہلے پیمنٹ جمع کروا دیں، اور بائک جو ہے وہ دو ماہ کے بعد ملے گی یا ایک ماہ کے بعد ملے گی، اور اس وقت بھی بائک لینا آپ پر ضروری نہیں ہے، آپ بائک لینا چاہیں تو بائک لے لیں، اور اگر آپ بائک لینا نہیں چاہتے تو ایسی صورت کے اندر آپ ہم سے بائک کی جو قیمت اس وقت کی بنتی ہوگی 34,000 روپے یا 40,000 وہ آپ ہم سے لے لیجئے گا۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں، انسان لالچ کے اندر اس کے اندر کود پڑتا ہے یہ چیز جانے اور سوچے بغیر کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اولاً تو خود عقل کے اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر، کہاں سے اتنی سستی بائکیں مل رہی ہیں، اور یہ پیچھے سسٹم اور چکر کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، یا کوئی غیر قانونی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، یا کوئی اور ایسا جو ہے وہ جوئے والا کوئی طریقہ تو نہیں کہ پیسہ پھینک کے جو ہے وہ زیادہ پیسہ جو ہے وہ حاصل کرنے والی صورت اختیار کی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے، پیسے کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ نہیں 25,000 کے مقابلے کے اندر جو ہے مجھے 34,000 مل رہے، کیا معلوم آپ کے 25,000 ہی ڈوب جائیں۔ اور ایسا ہوا بھی ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر ہماری معلومات کے مطابق جب لوگوں سے بہت سارے پیسے اس طرح کے جمع کر لیے تو پھر وہ بندہ غائب ہو گیا۔ ایک معلومات جو میرے علم میں آئی وہ یہ کہ بعض ادارے ہیں جو کہ ویلفیئر سطح کے اوپر غریبوں کے لیے سستی قیمت پر اس طرح کی چیزیں فراہم کرتے ہیں۔ اب ان ویلفیئر اداروں کا کوئی فرد جعلی مستحقین کے نام بھر کر اداروں سے سستی جو ہے وہ بائک حاصل کر لیتا ہے، اور پھر آگے سامنے والوں کو وہ کچھ پیسے بڑھا کر زیادہ میں بیچ دیتا ہے۔ مثلاً 40 کی بائک جو ہے وہ ہے اصل قیمت پہ، اور یہ شخص جو ہے وہ وہاں سے لینے والے سے جو ہے وہ جو ملی ویلفیئر کی جانب سے مثال کے طور پہ 20,000 کی ملی، اس نے اس سے 25,000 روپے لیے، اور یہ مارکیٹ کے اندر بیچ کر اس نے کچھ پروفٹ اپنا رکھ لیا، کچھ پروفٹ اس کو دے دیا۔ تو یہ صورتحال بھی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو، واقعی یہ معاملہ ہو بھی رہا ہو ویلفیئر سے بھی ہٹ کے، دھوکے سے بھی ہٹ کے، تو بھی اس میں شرعی طور پہ قباحتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ سودا ہو رہا ہے خرید و فروخت کا، یا قرض کا، صورتحال کیا ہے؟ سودا تو نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا کہ نہیں فلاں گاڑی ہم نے آپ کے ہاتھ بیچی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس وقت یا تو گاڑی لے لیجیے گا یا گاڑی کی قیمت لے لیجیے گا، تو یہ سودا تو نہیں ہوتا۔ سودا تو کسی چیز کا ہوتا ہے، وہ چیز لی یا دی جاتی ہے، نہ یہ کہ اس وقت یہ کہا جائے کہ آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر پروفٹ دے دیں گے۔ یہ تو گویا کہ قرض کے اوپر آپ کو نفع دیا جا رہا ہے، ابتدان آپ کی دی جانے والی رقم 25,000 قرض ہے، اور اس کے اوپر جو نفع مل رہا ہے وہ سود ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ کلو قرض جر منفی تنفع و ربا، کہ ہر قرض جو کہ نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے، تو لہٰذا یہ تو سود ہو جائے گا، اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اس عقد کے اندر کئی شرعی خرابیاں موجود ہیں، دارالافتاء اہل سنت کا تحریری فتویٰ بھی اس پر موجود ہے، آپ وہ فتویٰ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کام سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ کچھ سوالات ہمارے میسیجز کے اندر آئے ہوئے ہیں، ہم وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اسلامی بہنیں مخصوص دنوں میں یا اولی الالباب پڑھ سکتی ہیں، وظیفے میں کاؤنٹنگ میں شک ہو تو کیا کرے؟ دو سوال انہوں نے جو ہے وہ کیے کہ یا اولی الالباب جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار کے الفاظ جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اصول یہ ہے کہ قرآن کریم حالت جنابت کے اندر، ناپاکی کی حالت میں پڑھنا حرام ہے، اسلامی بہنوں کو مخصوص ایام میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی پر غسل فرض ہو تو اسے قرآن کریم چھونا بھی حرام اور زبانی پڑھنا بھی حرام، دونوں چیزیں حرام ہیں۔ لیکن قرآن پاک کی بعض وہ آیات مبارکہ جن میں حمد و ثنا کا معنی پایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہے، تو ان کو پڑھنے کی اجازت ہے بنیت حمد و ثنا، یا ان میں دعا ہے تو ان کو بنیت دعا پڑھنے کی اجازت ہے، جبکہ ان میں معنی یہ بھی پایا جاتا ہو اور ان میں نیت بھی تبدیل ہو، قرآن کی نیت سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، قل هو اللہ احد ہے. اب قل هو اللہ احد کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد ہے، اور بقیہ دو صورتوں کے اندر حمد کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہے کہ رب سے پناہ مانگی جاتی ہے. اب ان تینوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر پڑھنا ہے تو لفظ کل کے بغیر پڑھیں گے. لفظ کل جو شروع میں کل اعوذ بربی ہے، کل پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ قرآن کے لیے یہ متعین ہے، اس میں اب دوسری نیت نہیں ہو سکتی. کل کو ہٹا کے اعوذ برب الفلق سے پڑھیں اور نیت جو ہے وہ دعا کی کریں تو اسلامی بہنیں پڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہ ہے صرف ان تین کل کا حکم. کل یا ایہا الکافرون کا یہ حکم نہیں ہے، سورہ کافرون جو ہے اس کا یہ حکم نہیں ہے، اسے لفظ کل کے ساتھ یا لفظ کل کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس میں حمد و ثنا یا دعا کا معنی نہیں پایا جاتا، وہ قرآن کریم کے لیے ہی متعین ہے تو اسے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی جو فاتبیرو یا اولی الالباب کا انہوں نے کہا، یہ وظیفہ پورا دیکھنا پڑے گا کہ آگے پیچھے الفاظ کیا موجود ہیں، پھر بتایا جا سکے گا کہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو پھر اس کے مطابق اجازت کی صورت بیان ہو سکتی ہے. اور بات یہ انہوں نے بیان کی کہ وظیفے میں اگر شک ہو تو کیا کرے، تو وظیفے میں اگر شک ہو تو اولاً تو یہ وظیفے والوں سے معلوم کریں، مجلس روحانی علاج سے معلوم کیجیے. فرمایا یہی گیا کہ وظائف کی تعداد میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر شک ہے کمی کی جانب تو اب اس کو پورا کرنے کے لیے آپ تعداد بڑھا سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں، لیکن حتی الامکان جو ہے وہ آپ تعداد کو مکمل ہی کریں. اور غالب گمان کا عمل عموماً جگہوں پر چلتا ہے. بہرحال وظائف کے اندر اس کی کیا صورتحال ہوگی، اس کے لیے مجلس روحانی علاج سے رابطہ فرمائیے. جی مزید کال.
تو یہ مطلب تھا کہ میں شاپ پہ کام کرتا ہوں تو بیسن لگا ہوا ہے، تو ادھر کھڑے ہو کے وضو ہو سکتا ہے؟
کھڑے ہو کر وضو کرنے کا ان کا سوال ہے کہ کھڑے ہو کر وضو کریں گے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں. تو بالکل کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. اس معنی میں حرج نہیں کہ وضو ہو جائے گا، اگرچہ سنت تو یہی ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر وضو کریں، لیکن اگر کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے تمام اعضاء کو دھو لیتے ہیں تو وضو ہو جائے گا. ہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ حتی الامکان اپنے آپ کو چھینٹوں سے بچائیں، کیونکہ کپڑ جو وضو کا پانی گر رہا ہوتا ہے یہ مستعمل پانی ہوتا ہے، تو مستعمل پانی سے اپنے آپ کو بچانا بہتر ہے. جی مزید کال.
محمد شکیل قادری بالیا شہر سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دو رکعت نماز نفل بیٹھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے اور پہلی رکعت اور بیٹھ کر پڑھتا ہے اور دوسری رکعت میں اسے یاد نہیں کرتا، دوسری رکعت وہ کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، تو ایسے صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟
جی مزید کون.
مولانا صاحب سے یہ پوچھا کہ جب اذان ہو رہی تو ٹی وی کی آواز بند کرنی چاہیے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ پوچھنا ہے کہ یہ مکھی وغیرہ ہیں انہیں سپرے کر کے مارا جا سکتا ہے، یہ گناہ ہے؟ یہ پل کر دیے مہربانی ہوگی آپ کی.
جی بیٹھ کر نفل شروع کی اور پھر کھڑے ہو گئے، بالکل کھڑے اگر ہو گئے تو ایسی صورت میں نفل نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا، نفل نماز آپ کی ادا ہو جائے گی. ہاں اگر فرض میں آپ کھڑے ہو گئے کہ فرض بیٹھ کر پڑھ رہے تھے کسی عذر کی بنا پر، تو اب آپ کھڑے ہو گئے، تو اگر کھڑے اس وجہ سے ہوئے کہ کھڑے ہونے کی طاقت ہی اسی وقت پیدا ہوئی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پہلے طاقت تھی اور پہلی رکعت آپ نے ویسے ہی بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھ لی، تو اب ایسی صورت میں آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، کیونکہ فرض میں قیام فرض ہے، تو فرض کو بہرحال کھڑے ہو کر پڑھنا ہوگا. ہاں اگر بیٹھ کر پڑھا عذر شرعی کی بنیاد پر تو پھر نماز ہو جائے گی. دوسرا سوال ہے کہ ٹی وی کی آواز کو بند کریں جبکہ اذان ہو رہی ہو، بالکل ٹی وی کی آواز کو بند کریں اور اذان کا جواب دیں، کیونکہ اذان کے جواب دینے کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو ٹی وی کو بند کریں. اگرچہ آپ دینی پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ کی مسجد محلہ کی اذان ہو رہی ہے تو آپ آواز بند کر کے پہلے اذان کا جواب دیجئے اور فضیلت حاصل کیجئے. دوسرا سوال تھا کہ مکھی وغیرہ کو اسپرے سے مارنا کیسا ہے، تو جبکہ یہ تکلیف دیتی ہیں پریشان کرتی ہیں تو ایسی صورت کے اندر اسپرے کر کے انہیں مار یا بھگا سکتے ہیں، اس میں گناہ نہیں ہے. کچھ ہم میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایزی لوڈ ایڈوانس میں کروانا یا لینا درست ہے یا نہیں ہے. ایزی لوڈ ایڈوانس کے اندر لینا جائز ہے. یہ در حقیقت اس کو ایڈوانس لون کہا جاتا ہے, لیکن حقیقتاً یہ لون نہیں ہوتا بلکہ یہ سروس ہوتی ہے کیونکہ ایڈوانس میں فراہم کی جاتی ہے. اگر آپ نارمل سروس حاصل کریں گے تو اس کے چارجز یہ ہوں گے, ایڈوانس میں سروس کوئی لیں گے تو اس کے چارجز یہ ہوں گے. کمپنی کی جانب سے یہ بتا دیا جاتا ہے. تو جو اضافی پیسے چارج کیے جاتے ہیں در حقیقت وہ ایڈوانس سروس کے بدلے فراہم کیے جاتے ہیں, لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, اس کو ایڈوانس لون نہیں کہنا چاہیے, ایڈوانس سروس ہی کہنا زیادہ مناسب ہے. اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ کسی کی کوئی چیز امانت رکھ لی اب وہ شخص نہیں آیا تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے, امانت کی حفاظت کرنا آپ پر لازم ہے اور ہمیشہ حفاظت لازم ہے. اگر وہ شخص نہیں آیا تو آپ اس سے رابطہ کیجیے, اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ورثہ کو وہ چیز لوٹائیے. بہرحال امانت آپ کو اپنے پاس محفوظ ہی رکھنی ہوگی, اسے آپ جو ہے وہ کسی اور کو دے نہیں سکتے یا بیچ نہیں سکتے. البتہ اگر وہ خراب ہونے والی چیز ہے, مثلا کسی نے فروٹ آپ کے پاس جو ہے وہ امانت رکھوائے, تو اب وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ پتہ ہے کہ آپ کو چار دن انتظار, شاید چار دن بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں, دو دن میں خراب ہونا شروع ہو جائیں گے, تو پھر اس کو بیچ کر جو ہے وہ اس کی رقم محفوظ کی جا سکتی ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ ایسی چیز ہے جو خراب نہیں ہوتی تو اس کو بہرحال سنبھال کر رکھا جائے گا. جی, مزید آڈیو کال.
میرے ایک دوست ہیں, وہ کاروبار کرتے ہیں, تو وہ آج کل تھوڑا سا پریشان تھے, تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ 50,000 روپیہ دے دیں, تو میں وہ پیسے جو ہیں وہ اپنے کاروبار میں انویسٹ کر لوں گا, تو مہینے کے بعد جو اس کی پروفٹ ہوگی وہ ہم آدھی آدھی کر لیں گے. کیا ایسا کرنا جائز ہے یا کہ نہیں؟
مزید کون
سوال یہ پوچھنا تھا کہ ایک بندہ ہے, وہ کہتا ہے کہ جو قربانی کا ختم ہوتا ہے یا کوئی اسال ثواب کا ختم ہوتا ہے, اس میں جو اسال ثواب کے لیے جو مدرسوں سے منزل اکٹھی کر کے لے آئی جاتی ہے, اتنے قرآن پڑھے ہیں, اتنی سورہ یاسین پڑھی ہیں, وہ ان کا اعلان کیا رہتا ہے کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھے ہیں, اتنی یاسینیں پڑھی ہیں, ان کا اسال ثواب ہم اپنے محروم کو کر رہے ہیں. تو ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ حرام کام ہے, کیا یہ کہاں تک درست ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دے, جزاک اللہ خیر.
جی, مزید کون
سوال میرا یہ ہے کہ آیا کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ فجر کی جب نماز ہوتی ہے نا جماعت, تو اس کے بعد بھی وہ کچھ نہ کچھ نوافل ادا کرتے ہیں, آیا کہ فرض جب نماز ادا ہو جائے فجر کی تو اس کے بعد نوافل ادا کر سکتے ہیں؟
جی, عموماً آج کل بھی یہ چیز بھی رائج ہے کہ ہر کوئی سامنے والے کو جب اس سے قرض مانگتا ہے تو وہ یہ اسے امید دلاتا ہے کہ میں تمہیں اس پر کچھ نہ کچھ نفع دے دوں گا, اور سود سے بچنے کے لیے عوام میں یہ گمان ہے کہ اگر میں فکس نفع نہ دوں, فکس نہ کروں کہ 3,000 دوں گا, بس یہ میں کہہ دوں کچھ نہ کچھ دوں گا تو میں سود سے بچ جاؤں گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, سود چاہے فکس ہو یا ان فکس ہو, بہرحال وہ سود ہی ہے اور حرام ہے. تو آپ جب 50,000 روپے قرض دے رہے ہیں تو قرض پہ نفع لینا جائز نہیں ہے, کیونکہ عقد قرض کی بنیاد ہی خیر خواہی اور بھلائی پر ہے, عوض سے خالی ہے یہ عقد. اسلام اس عقد کو مسلمانوں کے آپس میں باہمی تعلقات کی بنیاد پر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرے. مدد کے بدلے میں اگر پیسے چارج کر رہا ہے تو پھر مدد کہاں, وہ تو پھر گویا کہ آپ سروسز لے رہے ہیں, اور یہاں پر تو چونکہ آپ سروس بھی کوئی نہیں دے رہے, آپ تو اپنا مال دے رہے ہیں اور بطور قرض دے رہے ہیں. اور حدیث پاک ہے کہ کلو قرض جزا منفی عطن فہو ربا, کہ ہر قرض جو کہ نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. تو لہٰذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے. آپ کا اپنے دوست کو رقم اگر دینی ہے تو بغیر کسی معاوضے کے دیں, ماہانہ سالانہ ہر طرح کے پروفٹ سے پاک دیں, خالص مدد کی نیت سے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر آپ کو کل قیامت میں دے گا, اور وہ اس دنیاوی اجر سے بہت بڑا ہوگا. تو اس دنیاوی اجر کو جو کہ حرام ہے اور کل جہنم میں گناہ اور عذاب کا سبب بننے والا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائیے, اور فقط اچھی نیت کے ساتھ جنت کے اندر اس کا اجر طلب کرنے کی نیت سے قرض دیجیے. دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ ایصال ثواب کا اعلان کیا جاتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امام صاحب, مولانا صاحب میرے ایصال ثواب جو کچھ میرے مرحوم کو ہوا ہے اس کا نام نہیں لیں گے تو شاید میرے مرحوم کو وہ ثواب پہنچے گا نہیں. اولاً تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے کسی سے لیا کہ بھائی میرے مرحوم کو ایصال ثواب کر دیں یہ قرآن پاک یا ان کے ایصال ثواب کے لیے دے دیں, تو ایسی صورت کے اندر وہ ایصال ثواب ہو گیا, ثواب پہنچ گیا. ہاں دعا کے اندر بھی ذکر کر دیا جاتا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا اس تمام کا ثواب, یا جو کچھ پڑھا گیا یا جو کچھ مرحوم کو ایصال ثواب کیا گیا وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا اجر ہمارے مرحوم کو عطا فرمائے. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یوں مختصراً بھی دعا ہو سکتی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اگر تفصیلی ہو کہ جناب اتنی یاسین شریف پڑھی گئی, اتنے کلمے پڑھے گئے, تو وہ بھی جائز ہے, اس میں حرج نہیں ہے. ریاکاری کا الزام لگانا یہ غلط ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی ریاکاری, کیونکہ ریاکاری تو معاملہ ہی دل کا ہے. تو آپ کیسے کسی کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں کہ جناب یہ ریاکاری کر رہا ہے؟ تو ریاکاری نہیں کر رہا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ذکر نہیں کیا جائے گا تو وہ ایصال ثواب نہیں ہوگا. تو بس اوقات اس وجہ سے بھی لوگ ذکر کرواتے ہیں. تو بہرحال اس کا بھی ہم نے بتا دیا کہ ذکر کروانا ضروری نہیں ہے, بغیر ذکر کیے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. اور یہ کہا بھی جاتا ہے عموماً جب یہ ساری لسٹیں بیان کی جاتی ہیں, اس کے علاوہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو کچھ پڑھا گیا وہ بھی ہم مرحوم کو ایصال کرتے ہیں, اس کا ثواب جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں واقعی اگر کوئی شخص اس نیت سے کروا رہا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے اپنے مرحوم کے لیے کتنا ایصال ثواب جو ہے وہ جمع کروایا ہے, تو اب اس کی نیت جو ہے وہ قابل مذمت ہے, اسے اس چیز سے بچنا چاہیے. بزرگان دین کے ایصال ثواب کے وقت پر جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو اتنی اتنی چیزیں ایصال ثواب کی گئیں, تو ایک مقصود یہ بھی لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ والے جب انتقال کرتے ہیں, اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, تو دنیا والے کس قدر ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے کس قدر جو ہے وہ ثواب کے نذرانے اور تحفے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جبکہ ایک دنیا دار چلا جائے تو دنیا میں تو اگر چل بہت سے لوگ اس کی آؤ بھگت کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن جانے کے بعد کتنے اس کو آخرت کا ثواب جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینس دکھانے کے لیے, لوگوں میں دین کی محبت اجاگر کرنے کے لیے, دینی کام کرنے والوں کی محبت اجاگر کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے. تو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. اور سوال تھا کہ فجر کے بعد لوگ نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, فجر کے پورے وقت میں صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز جائز نہیں سوائے سنت فجر کے. فجر کے وقت سے, فجر کی جماعت سے پہلے وقت شروع ہو گیا لیکن جماعت نہیں ہوئی یا نماز نہیں پڑھی, آپ سنت فجر پڑھ سکتے, نفل کوئی نہیں پڑھ سکتے. یوں ہی فجر کے بعد بھی نفل نہیں پڑھ سکتے. ہاں طلوع آفتاب سے پہلے آپ قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں, لیکن علماء نے فرمایا کہ قضا نمازیں اگر ایسے وقت میں پڑھنا چاہتا ہے تو پھر چھپ کر ادا کرے, لوگوں کے سامنے ادا نہ کرے. تو اگر بعض لوگ اگر اس طرح کے ہیں جو مسجد کے اندر اپنی قضا نمازیں ادا کر رہے ہیں تو انہیں یہ منع کیا گیا, کیونکہ جب آپ اس طرح نماز پڑھیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ نفل پڑھ رہا ہے. اب یا تو کوئی آپ کو ٹوکے گا تو آپ اسے روک کر بتائیں گے کہ نہیں بھائی میں نفل نہیں پڑھ رہا, میں تو قضا پڑھ رہا ہوں. تو قضا کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے, گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے. تو یہاں پہ قضا کا اظہار ہوگا, گناہ کا اظہار ہوگا, اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. لہٰذا نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کے بعد اگر آپ قضا نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں ادا کریں, مسجد میں فقط سنت فجر اور فرض جو فجر کے دو رکعت ہیں وہ ادا کیجئے, اس کے علاوہ نہ قضا نماز ادا کیجئے. اور نفل تو بہرحال پڑھنا ہی جائز نہیں ہے. جی مزید کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز جماعت ختم ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی شخص مانگنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اپنا جو بھی ہے حالات وہ بیان کرتا ہے, پھر لوگوں سے جماعت کے بعد مسجد کے اندر ہی مانگتا ہے, اس کے بعد جماعت ختم ہونے کے بعد وہ باہر جا کے مسجد سے باہر بیٹھ جاتا ہے, تو کیا ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
جی مزید کال.
میرا نام خالد محمود ہے. سوال میرا یہ ہے کہ رضائی بھائی کی بیٹی سے کیا نکاح ہو سکتا ہے؟
جی مزید کون؟
جی میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو لائف انشورنس کرواتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے یا کیا یہ سود تو نہیں ہے، اس کے بارے میں تحقیق فرما دیں.
جی سوال کیا مسجد میں مانگنے والا، تو مسجد میں مانگنے والے کو دینے سے منع کیا گیا، البتہ اگر وہ مسجد سے باہر چلا جاتا ہے. بس اوقات یہ ہوتا ہے، دیکھیں مسجد کے اندر اگر کوئی مانگنے والا کھڑا بھی ہوتا ہے تو اب چاروں طرف سے مسجد میں ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کو منع کیا جاتا ہے، تو اس سے تو اور زیادہ مسجد کا آدب اور تقدس جو ہے وہ پامال ہوتا ہے. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ احسن انداز میں کوئی شخص جو اس کے قریب ہے وہ اسے لے کر جو ہے وہ مسجد سے باہر چلے جائے اور اسے سمجھا دے کہ آپ مسجد میں نہ مانگیں، مسجد میں مانگنے سے منع کیا گیا ہے، آپ مسجد سے باہر بیٹھ جائیے، جس کو آپ کی مدد کرنی ہوگی وہ کر دے گا. تو یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے. بہرحال اگر وہ مسجد سے باہر چلا گیا تو ایسی صورت کے اندر اسے دیا جا سکتا ہے، اور دیتے ہوئے چاہیں تو آپ احسن انداز کے اندر اسے آئندہ کے لیے سمجھا بھی سکتے ہیں کہ آپ مسجد میں سوال نہ کریں، مسجد میں سوال کرنا منع ہے. دوسرا سوال ہے، رضائی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کی رضائی بھتیجی ہے. تو جس طرح حقیقی بھتیجی سے نکاح حرام ہے، یوں ہی رضائی بھتیجی سے بھی نکاح حرام ہے. اور تیسرا سوال ہے انشورنس سے متعلق، کہ انشورنس جائز ہے یا ناجائز؟ تو انشورنس ناجائز اور حرام ہے، کہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے، کہ آپ انشورنس میں جو رقم جمع کرواتے ہیں، اگر لائف انشورنس کی بات کریں تو اس میں آپ کی رقم بطور قرض جمع ہوتی ہے، کیونکہ وہ اصل رقم کم کبھی نہیں ہوگی، ہاں اس پر آپ کو پروفٹ ضرور ملے گا، اور قرض کے اوپر جو پروفٹ ملے گا وہ سود ہوگا جو کہ حرام ہے. اور اگر آپ جنرل انشورنس کی بات کریں تو اس میں بھی سود کا پہلو بھی ہے اور جوئے کا پہلو بھی. سود کا پہلو اس طرح کہ آپ نے مثال کے طور پہ 1000 روپے جو ہے وہ جمع کروائے اور آپ کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ایکسیڈنٹ کا نقصان مثال کے طور پہ 10,000 ہوا، تو آپ کو 1000 جمع کروانے کے بدلے میں پروفٹ 9,000 روپے اوپر زیادہ ہوا، تو یہ سود ہے. اور جوا اس طرح کہ چونکہ جنرل انشورنس ویلیڈیٹی ڈیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر 1 سال میں کوئی نقصان آپ کی گاڑی کو نہیں ہوا تو آپ کی جمع کروائی ہوئی رقم ضائع ہو جائے گی. تو گویا آپ 1000 روپے جو ہے وہ پھینکتے ہیں، جوئے کی طرح پانسا ڈالتے ہیں، کہ یا تو آپ اس کے ذریعے سے زیادہ پروفٹ لے لیں گے کہ اگر گاڑی کو نقصان ہوا تو زیادہ پروفٹ آپ لے لیں گے، یا پھر جو آپ نے پیسے پھینکے ہیں پانسے کے طور پر وہ پیسے بھی ڈوب جائیں گے سال پورا ہونے پہ. تو اس وجہ سے انشورنس ناجائز ہے، اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ایک سوال یہ کہ اگر شوہر دوسرے شہر میں بیٹھا ہے اور وہاں سے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، میسج پر طلاق دے یا زبانی طلاق دے، تو طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سامنے ہونا بیوی کا ضروری ہے طلاق کے لیے اور بیوی کا سننا ضروری ہے، حالانکہ شرعی اعتبار سے ایسا نہیں ہے. خط کے ذریعے سے بھی اگر طلاق لکھ کر دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، اور میسیجز پر بھی طلاق دینے میں بعض صورتوں میں طلاق ہو جاتی، اور اگر فون پر دی ہے اپنی وائس کے ذریعے سے تو بھی طلاق ہو جائے گی. اب اس میں بس اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب بیوی کہتی ہے کہ میں نے تو ایک لفظ سنتے ہی کال کاٹ دی تھی، شوہر کہتا ہے کہ میں نے تو بھائی 3 دفعہ کہہ دیا تھا لیکن بیوی نے سنا نہیں. تو بیوی کے سننے نہ سننے کا اعتبار نہیں ہوتا، بہرحال طلاق واقع ہو جاتی ہے جب شوہر الفاظ طلاق ادا کرے. اگر کسی کمرے میں، بند کمرے میں بیٹھ کر بھی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے کوئی بھی سنے یا نہ سنے، بیوی سنے یا نہ سنے. تو گواہ بھی ضروری نہیں ہے، گواہوں کے بغیر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. ایک اور سوال ہے کہ کیا چھپکلی کو مار سکتے ہیں اور کیا مارنے کے بعد نہانا ضروری ہے؟ بالکل چھپکلی کو آپ مار سکتے ہیں، اور چھپکلی کو مارنا ثواب کا کام ہے، اور اس کے بعد نہانا ضروری نہیں ہے. یہ لوگوں کا ایک وہ ہے کانسیپٹ ہے کہ بھائی نہانا ضروری ہے. بس اوقات یوں کہتے ہیں کہ اگر چھپکلی کو آپ نے مارا اور وہ چھپکلی مری نہیں، بھاگ گئی زخمی ہو کر، تو ایسی صورت کے اندر اگر آپ نہیں نہائیں اور آپ سے پہلے چھپکلی اگر پانی میں ڈل جائے، چلی جائے، تو پھر آپ کو کچھ ہو جائے گا یا آپ مر جائیں گے. اس طرح کے مختلف لوگوں کے کانسیپٹ ہیں، حالانکہ شرعی اعتبار سے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو چھپکلی کو مارنے کے بعد نہانا ضروری نہیں ہے. جی آڈیو کال سنائیے.
جی میرا نام محمد جہانزیب، میں شہر کوٹبو سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو پاسپورٹ آفس میں ہمیں جناب ولی پاسپورٹ ہے وہ ایسے بنا کے نہیں دیا جاتا، باہر ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہمارے سے پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا پاسپورٹ ایزیلی بن جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی دیکھیں، پاسپورٹ یا اس طرح کی کسی بھی چیز کے اندر اگر آپ ایجنٹ کو رشوت دے کر بنوا رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے رشوت دے کر بنوانا جائز نہیں ہے. ہاں، مثال کے طور پر فارم فل کیا جاتا ہے، آپ کو انگلش پڑھنا نہیں آتی اس وجہ سے آپ کسی کو پیسے دے کے کہتے ہیں میرا فارم فل کر دو، تو اس حد تک تو جائز ہے. لیکن اگر آپ غیر قانونی طریقے اختیار کرتے ہیں یا لائن کی وجہ سے بچتے ہوئے آپ رشوت دے کر بغیر لائن کے نمبر حاصل کرتے ہیں تو یہ غیر قانونی طریقے کار بھی ہے، دوسرے لوگ جو لائن میں لگے ہوئے ہیں ان کی حق تلفی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ رشوت بھی دے رہے ہیں، اپنا کام بنانے کے لیے دے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. رشوت دینا بہرحال حرام ہے. جی مزید کون؟
میرا نام ہماری مشتاق ہے، میں ابھی رات سے بول رہا ہوں. میں نے پوچھنا یہ ہے کہ اگر ظہر کی نماز کا ٹائم اسٹارٹ ہو جائے 12:00 تقریباً 10-12 منٹ پہ، تو کیا میں اس ٹائم نماز پڑھ سکتا ہوں؟
وقت شروع ہونے کے بعد آپ نماز پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن اگر جس پر جماعت واجب ہے تو وہ جماعت کا انتظار کرے گا اور با جماعت نماز ادا کرے گا. ہاں، اگر جماعت واجب نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر وقت شروع ہونے کے بعد نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ مسجد کی اذان کا انتظار کریں. عموماً ہمارے ہاں اذانیں کچھ لیٹ ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ اگر وقت شروع ہو رہا ہے 12:30 تو اذان کب ہوگی؟ اذان مسجد میں جماعت 1:30 تو اذان 1:10 پر ہوگی. تو اب اذان سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز تو پڑھنا جائز ہے، لیکن پھر آپ اپنی اذان خود دے لیجئے اور پھر نماز ادا کیجئے. ہاں، اگر مسجد کی اذان ہو گئی ہے تو پھر مسجد کی اذان ہی آپ کو کافی ہوگی، اور مسجد کی اذان نہیں ہوئی تو اپنی اذان دیجئے گھر میں ہی اور پھر اس کے بعد نماز ادا کیجئے، جبکہ آپ پر جماعت واجب نہیں. جماعت واجب ہے تو پھر با جماعت مسجد میں ہی نماز ادا کرنا آپ پر لازم ہوگا. جی مزید کال.
محمد اشرف اتاری، ہند کے شہر دلیا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جب مقتدی امام صاحب کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتا ہے اور کھڑے ہونے میں اس سے تاخیر یہ ہو جاتی ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہوتے اور یہ قیام میں ہوتا، اور جب یہ مقتدی قیام سے رکوع میں جانے لگتا ہے اور امام صاحب رکوع سے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس بیچ میں اگر مقتدی اور امام قیام میں اگر نہ مل پائے تو کیا یہ رکعت مطلب شمار ہوں گی مقتدی کی یا نہیں؟ براہ کرم آپ اس پہ ہماری رہنمائی فرما دیجیے.
جی، مقتدی نے نیت باندھی، امام رکوع میں تھا، اب مقتدی رکوع کی طرف بڑھا کہ ابھی رکوع کی جو کم از کم حد ہے، جو کم از کم اس کی مقدار ہے کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اس تک نہیں پہنچا تھا کہ امام کھڑا ہو گیا، تو اب ایسی صورت کے اندر مقتدی کو وہ رکعت نہیں ملی. اب اگرچہ مقتدی خود رکوع میں بعد میں چلا گیا ہوں، لیکن اس کا یہ رکوع رکعت کے اعتبار سے کاؤنٹ نہیں ہوگا، جماعت کی یہ رکعت گویا کہ اس کی فوت ہو گئی، اب اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ رکعت بہرحال ادا کرنی ہوگی. یہ مسبوک مقتدی کہلاتا ہے کہ جس کی کچھ رکعتیں فوت ہو گئیں. ہاں، اگر یہ جھکا تھا اور امام یعنی یہ اتنا جھک گیا تھا کہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ پہنچ جاتے اور امام بھی اٹھا لیکن اتنا نہیں اٹھا کہ رکوع کی تعریف سے باہر ہو گیا، اور اس درمیان ان دونوں کا گویا کہ آپس میں اس رکن کے اندر ملاپ ہو گیا، بیچ میں پہنچ گئے، تو رکوع مل جائے گا. اب اگرچہ امام کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے اپنی تسبیح مکمل کر کے یہ تھوڑا لیٹ کھڑا ہوا تو اس میں جو ہے وہ نماز اس کی ہو جائے گی اور رکعت اس سے مل جائے گی، لیکن اگر سرے سے رکوع ملا ہی نہیں، امام پورا کھڑا ہو گیا اس کے رکوع میں جانے سے پہلے، تو پھر یہ رکعت شمار نہیں ہوگی، اس کو یہ رکعت جو ہے بعد میں ادا کرنی ہوگی. جی مزید کال.
میرا نام نواب خان ہے، میں تلگاؤں سے بول رہا ہوں. تو یہ میرا سوال ہے کہ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو انگوٹھوں کے ساتھ ہونٹ چومتے اور اپنی آنکھوں کو چومتے، تو یہ کہیں حدیث پاک میں یا یہ بات بتا دیجیے پلیز، مہربانی آپ کی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر انگوٹھے آنکھوں سے لگانا چومنا یہ مستحب عمل ہے، اور احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عمل ہے. اس کے لیے آپ دار الافتاہ اہل سنت سے تحریری فتویٰ حاصل کر لیجیے. انشاءاللہ عز و جل دلائل سے مزین فتویٰ آپ کو مل جائے گا. اور چاہیں تو اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے جا الحق, اس میں بھی اس موضوع پر مکمل کلام اور مواد موجود ہے, آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی.